الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اول سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال جل وعلا كما ورد في آخر نفس السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال عز وجل كما ورد في القرآن في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم 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 وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم اللہ کا نام لے کر چار خطبات سیرت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو سازگار بنائے رکھے، میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو پورا کر سکوں. تاہم جیسا بھی کچھ ہے، اللہ تعالی جو ہے اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دیا رکھے، یہ اسی کا فضل و کرم ہے. یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں، اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام. یہاں لفظ فلسفہ قابل غور ہے. کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ عام طور پر یہ لفظ دین کے حوالے سے استعمال نہیں ہوتا. ہم حکمت قرآن، حکمت دین یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی قرآن کی اصطلاح بھی ہے. فلسفہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر لیجئے. فلسفہ خالص منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے. جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ رک جائے، آگے نہیں بڑھے. جبکہ حکمت جو ہے اس میں جہاں منطق سے بھی سروکار ہے، وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے ودیت کی ہوئی ہیں اور جو بدیہیات فطرت کہلاتی ہیں جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرور دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت کی نہیں جا سکتی، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کرے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کا نام حکمت ہے۔ قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی گئی ہے حضرت لقمان کی صورت میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا اس کا تیسرا درس اسی پر مشتمل ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکن۔ البتہ ایک بات جان لیجئے کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں، منطق خود ایک فن ہے اگرچہ لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہوتا ہے، ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ تھی، یہ سب فلسفے کی، لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام اس کے مختلف شاخوں کے لیے، ایک کا نام ہے میٹافزکس۔ میٹافزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین کے ساتھ ہے، ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس سے خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، جو مادی کائنات ہے، چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا، دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا، ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے، ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع کر دیا، مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ سے ہے، مائکروسکوپ دیکھنے والی شے نہیں ہے۔ تو چاہے انسان نے اپنی حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے ہیں وہ ہیں ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی، کا اس میں جو اضافے ہو گئے دوربین آ گئی خوردبین آ گئی وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ فزکس کا دائرہ ہے، طبیعیاتی علوم فزیکل سائنسز۔ میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ نہیں دے سکتے، حواس کے دائرے سے باہر، میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس یہی فرق ہے۔ اب ظاہر بات ہے میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس بات سے بہت اہم ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان۔ غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ کی گرفت میں نہیں آتی، آپ کے علم میں نہیں آتی۔ اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر ہمارے دائرہ حواس سے بلکہ عقل سے وہم سے خیال سے سب سے ماورا، براؤ براؤ سما براؤ براؤ، فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طریقے سے وہی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے نہیں جان سکتے، یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں، میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیزیں ہیں وہ فزکس کی ہیں اور وہ میٹا فزکس ہے۔ تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے فزیکل سائنسز، تو ضرورت اس عمر کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے، یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے لکھی، قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ، کس نے بنایا اس کو، یہاں کے قانون طبیعی جو بھی ہے فزیکل لاس کس نے بنایا ہے، یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، کون، اللہ۔ تو ورڈ آف گاڈ قرآن، ورک آف گاڈ کائنات، ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں ہے۔ عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھتے ہیں بڑی گھٹیا بات ہے، آپ کا قول یہ ہے آپ کا عمل یہ ہے، اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید تو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوا ہے، اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی وہ اتنی کم تھی کہ قرآن مجید میں فزیکل فینومینا کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا. اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات کے ماندی کے بارے میں بہت محدود تھی. لیکن جیسے 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 سائنس آگے بڑھی ہے, قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ ہم قرآن تو آج دے رہے ہیں تمہیں, لیکن ہم اپنی آیات نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے اور دکھائیں گے, یہاں تک کہ یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جائے گی, مبرہن ہو جائے گی یہ قرآن حق. تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت کو. آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, جو یہ ایک خاص علم جنین ہے, یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے, امبریالوجی اس سائنس کے نام. آج جبکہ انسان میں آپ کو معلوم ڈسیکشن بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مائکروسکوپ بھی ہے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل کر کے دیکھ لیتے ہیں, گھٹنے کا درد ہے گھٹنے میں کیمرہ داخل کر لیتے ہیں وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے. تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا, 1400 برس پہلے یہ کیسے دے دی گئی قرآن مجید کی. اس نے مانا, مورخ بوکائی نے یہ مانا, فرینچ سرجن تھا شاہ فیصل, اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے, وہاں انہوں نے قرآن پیش کر دیا اسے. انہوں نے کہا میں کیسے پڑھوں گا اس کو عربی میں, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ کے لیے استاد بنا دوں. تو بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا, سعودی عرب سے لا کر ایک ٹیوٹر رکھ دیا گیا ان کے پاس, اس نے عربی سیکھی پھر قرآن پڑھا پھر کتاب لکھی, دی بائبل دی قرآن اینڈ دی سائنس, اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی, یہ اور بات ہے, لیکن کوئی شے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی, یہ نہیں. تو آج سب بھی اس وقت کی بہت ضرورت ہے اس کی کہ یہ جو دو علوم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں, یہ دو آنکھیں ہیں, ایک آنکھ یہ دیکھو کھولا نبی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ زمین اور آسمان کو دیکھو, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, دوسری آنکھ وہی, ان دونوں آنکھوں سے دیکھو, اس سے حقیقت کا علم قرآن سے لو, اس سے کائنات کا علم اپنی حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے, اور پھر دیکھو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں. یہی ہے تحقیق میری آج کے اس گفتگو کی بنیاد, کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو میٹا فزکس ہے, دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے اس میں کیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا, یہاں یہ ذکر کر دوں میں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تحقیق کر رہا ہوں آج سے 25 برس قبل, یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے جنا ہال, 26 مارچ 1975 کو تقریر کی تھی اور وہ تقریر چھپی ہوئی ہے, میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے شک. یہ جو بھی آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اسی موضوع پر اس وقت تھا, اب 25 سال میں یقیناً میرے فکر میں بھی کچھ وسعت پیدا ہوئی ہے. جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج, رائے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے, کوئی وسعت ہو سکتی ہے, اپنی کسی بات پر انسان نظر ثانی کر سکتا ہے, اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابل مطالعہ کریں گے. تو میری آج کی بات, اور آج سے 2 سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے, اس کا تو عنوان ہی اصل میں ایسا تھا کہ جس سے ہمارے بہت سے رفقا جو ہے گھبرا گئے کہ اس کا تو عنوان کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایجاد و ابداع عالم, ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک, جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا, خلافت علی منہاج النبوہ عالمی سطح پر, اس کے درمیان سارے لنکس جو ہیں وہ سائنس اور قرآن دونوں کے حوالے سے اور دونوں کو جوڑتے ہوئے میں نے اس کے اندر پیش کیے. تو جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہو وہ میری وہ کتاب بھی پڑھیں آج سے 25 سال پہلے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی مزاج، پھر یہ کہ یہ ایجاد و دائع عالم کا بھی مطالعہ کریں، کوشش کریں، اور میرا جو ہے آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو جائے گی. دیکھیے قرآنک میٹا فزکس کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائی، ایمانیات کیا کیا ہیں، اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت و رسالت پر ایمان، قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر ایمان، بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، وزن اعمال پر ایمان، یہ تمام ایمان، یہ سب کیا ہے، یہ میٹا فزکس ہے، یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی چیزیں نہیں. ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 ایمان باللہ یا توحید، نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد، معاد کے معنی لوٹنے کی جگہ، عاد یعود عود لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ، اس میں درد. تیسرے ایمان بالرسالت. اب جب یہ ایمان باللہ کیا ہے، چند چیزوں میں گنواؤں گا. پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے تھے، آج دنیا بھی مان رہی ہے. جو فزکس کا آپ سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے کا، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے فزکس کا. لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہو چکی ہے سائنس سے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے نہ ہمیشہ رہے گی. یہ خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جائے گی. آج سائنس نے اس کے لیے نقطۂ آغاز، اس کو کہا ہے بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات شروع ہوئی. پھر یہ تصور بھی ہے کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے پھول جھڑی کی طرح، پھول جھڑی آپ کو معلوم ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی ہے، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں. آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی دریافت ہو گئی ہے، اتنے ملین اور ملین اور ٹریلین اور ٹریلین ایئرز لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے. وہ تو حساب کتاب میں آنے والی باتیں نہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یزید اللہ فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، یا کرتا رہے گا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل بھی ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدا کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون، ابھی تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی. لیکن ایک وقت آئے گا جیسے وہ فنر ہوتا ہے، فنر، وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھینچتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو پھر وہیں آ جائے گا واپس. اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل رہی ہے جا رہی ہے، ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی اور یہ جو اب سمٹنی شروع ہوگی پھر ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جائے گی. قرآن میں نقشہ کیا گیا یوم نطوی السماء کطی السجد للکتب، ہم یہ فضاؤں کو اور خلاؤں کو لپیٹ دیں گے، لپیٹ دیں گے. دیکھیں آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے الفاظ، جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھیں، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا، ایک کاغذ پر لکھیا پورا ہو گیا، اس کے ساتھ نیا کاغذ چشمہ کر دیا اور اس کو رول کر دیا، اب آپ نے دوسرے کو لکھا وہ پورا ہو گیا، اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا، وہ رول بنتے تھے، اسکرولز بھی کہلاتے ہیں. تو یہ اسکرولز، یہ آسمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھیں کہ اسکرولز کی صورت میں ہوتی تھیں، اس طریقے سے ہم آسمانوں کو لپیٹتے ہیں. یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کائنات کی خالق، وہ ہستی اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے. یہ ہمارے فہم سے، ہمارے عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء، اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے، بیاونڈ اور لمٹس. اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماء و صفات سے ہوتی ہے. شاید آپ سے اکثر کو جو امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے، ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کا علم ہے. اس میں بھی لمیٹیشن ہے. اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ اعوذ باللہ من ذلک. ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. تو اللہ دیکھنے والا ہے، سبھی ہے، سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ کیا ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے اسے بھی؟ اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر ٹکرائے ہوں؟ اسی طرح اس کا کوانٹیٹیٹو پہلو، اللہ ہر شے پر قادر ہے. کتنا قادر ہے ہم کیا تصور کریں گے؟ ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے. یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے، تولے ماشے یہ تو دیں گے نا اس پر، چلو تو نہیں تول سکتا، سریا لا کر آپ اس پر تولنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے، کتنا بصیر ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہے. بس یہ ہے، ایک بڑا پیارا شعر ہے، دور بینان بارگاہ الست جس پہ ہی نے مردانگ کے ہست ہست. یہ بارگاہ الست جو ہے، یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے، الست تو میرے تم کالو بنا، تو بارگاہ الست اللہ کی بارگاہ، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے، لیکن کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے، حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ، کیسے اس کے ہاتھ ہے، قرآن میں لفظ آیا ہاتھ، ہم نہیں جانتے. دور بینا میں بارگاہ الست جس پر ہی نے مردان کے ہس. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں کوئی دیوار ہے بہت بڑی فصیل ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہوگی اتنی، کوئی 100 فٹ اونچی ہوگی، چلیے جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لمبائی ہے، اس کی اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گیا. کوئی اندھا شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے دیکھے گا ٹٹورے ہے بھائی، فصیل تو ہے، وہ کتنی اونچی ہے اسے کیا پتہ، وہ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ وہ ہے کہ دور بینانے بارگاہ الست جس پہ ہی نہ مردان کی ہس ہس ہے. ضرور یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، سارے نام اچھے نام اسی کے، قلت اللہ عبد الرحمان ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، چاہے اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تمام اچھی صفات اسی کے اندر ہے، اور تمام و کمال ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، بے کل شیء علیم ہے، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا دیکھنے والا. پھر وہ تنہا ہے، تنہا اپنی ذات میں، تنہا لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں شریک ہے، نہ اختیارات میں شریک ہے، وہ تنہا ہے. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا زندہ لہ ولا زندہ لہ ولا کفو لہ. یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا خلاصہ. اب آئیے دوسرا، ایمان بالآخرہ. اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اس میں اس کی تخلیق کا کلائمکس انسان ہے. اس کی میں تفصیل ذرا بعد میں بیان کروں گا، ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے. تخلیق کا کلائمکس انسان. اس انسان کی زندگی جو ہے جسے ہم اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں 60-70-80 برس، وہ بہت بڑا ہو گیا 90 برس، 100 برس، کوئی 100 کراس کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی. بس نہیں، یہ انسان مسجود ملائک بنایا گیا، یہ کلائمیکس سے اللہ کی تخلیق. اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے، اللہ نے فرمایا خلق تو ہوں میں یا نہیں، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے، جو ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہے یا انسان کی ذات میں جمع ہے، باقی پوری کائنات میں یا کوئی شے ہے تو عالم خلق کی ہے یا دوسری ہے تو عالم امر کی ہے. دونوں چیزیں جمع ہیں اللہ کی ذات میں اور انسان کی ذات میں. اسی لیے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں. اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اب اسے اونچا مقام کیا ہوگا؟ کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس 40-50-60-70-80 برس؟ اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزر گیا، ابھی ہوش ہی نہیں، شعور ہی نہیں. بعد میں بھی 80 کے بعد ہو 70 کے بعد ہو تو انسان کے جو ہے حواس ٹھیک نہیں رہتے، یادداشت ختم ہو جاتی. یہ کہنا یاد اب ہمیں آگے علم شاء علم ختم ہو جاتا نہیں. قرآن کیا بتاتا؟ یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے، صد افسوس کہ آج بالکل ذہن سے خارج ہے. انسان کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. علامہ اقبال جو کہتے ہیں تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دما ہر دم جمع ہے زندگی. چاہیے ایسے ہی بڑھ پھانکتی ہے ان میں؟ نہیں، یہ قرآن کا مطالعہ ہے. 5 زندگیاں ہیں انسان کی، جن میں سے 2 ان میں سے ڈورمنٹ ہے، سوتے ہوئے گزری ہیں، اور 3 ایکٹیو ہیں. سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا، صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھا. اور یہی عالم خلق ہے، اصل میں عالم امر ہے. روح یہ سنون کا نہیں، روح خود روحوں میں نمر ربی. یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، امر. اس کے بعد اسی امر کے دوران، اسی روحانی زندگی کے دوران عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا. ساری ارواح آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح موجود تھی، میری، میرے والد کی، میرے دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم تک، اور میرے بیٹے کی، اور پوتے کی، اور پڑ پوتے کی، اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں اس تک تمام انسانوں کی ارواح. الارواح جنود مجدد، حدیث میں الفاظ، لشکروں کے لشکر، تمام ارواح انسانیت پیدا کر دی، لیکن جسم کسی کا نہیں تھا. ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ سب سے یقیناً ہے اللہ، تو ہی ہمارا حاکم ہے، پروردگار ہے، عالم. پہلی زندگی یہ ہے، اس کے بعد سلا دیا گیا. نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھیے، موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. چنانچہ جو دعا مسنون ہے، جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو حضور کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مردہ کر دیا تھا. نیم مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور ہی نہیں. تو یہ در ہے. اور موت جو آنے والی ہے, موت معذوم ہونے کا نام تو نہیں ہے. مردہ پڑا ہے زندگی تو نہیں ہے, لیکن یہ کیا معذوم ہو گیا؟ معذوم ہے, موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت. ہم تو انتقال کہتے ہیں نا بھائی. آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے, اللہ نہ فیصلہ. آپ ایک عالم سے دوسرے عالم پہ منتقل ہو گئے, عالم دنیا سے عالم برزخ, عالم برزخ سے عالم آخرہ. تو پہلی زندگی عالم ارواح میں جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے, پھر سلا دیا گیا, یہ دوسری زندگی ہے, لیکن یہ موت کی کیفیت, یہ نیند کی کیفیت ہے. پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں رحم مادر میں, جب ہیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو گیا, امبریو ہو گیا, پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. یہ حدیث ہے حضور کی اور متفق علیہ روایت ہے. بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے. مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی کے اشیات اور مادی قوانین اور ضوابط کے تحت نہیں آتی ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے, یہ عالم اور ہے. روح اس مادی عالم کی ذہن نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں 40 دن وہ جو امبریو ہوتا ہے وہ دوسرے کی شکل میں ہوتا ہے, پھر 40 دن علقہ, پھر 40 دن مضغہ, ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح, پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے. یہ اس کی تیسری زندگی شروع ہو گئی. یہ جس کی زندگی ہے روح جمع جسم, یہ ہماری حیات دنیا ہوئی ہے. روح جمع جسم اور زندگی کون سی ہو گئی ہے؟ تیسری, عالم ارواح کی. پھر وہ کولڈ اسٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے, ڈمپ کر دیے گئے, پھر یہ دنیا کی زندگی 70-80 جو برس آ گئے, پھر موت آئی. چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ. وہ زندگی ہے, موت نہیں ہے, اس کو تو سب مانتے ہیں. عذاب قبر ہم مانتے ہیں, قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے, غلط بات ہے, لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے, اس کے اندر تصدیق کے ہمارے یہاں بڑی بحثیں چھڑ گئی ہیں. حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. حضور کی جو زندگی ہے عالم برزخ میں, اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو, بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشركون, اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو, مردہ مت کہو, زندہ ہے, تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں, پھر صدیقین اوپر ہے, پھر انبیاء ان کے اوپر ہے, پھر رسول ان کے اوپر ہے, سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی, ہم کیا تصور کر سکتے؟ مالا عین رات ولا اعوذ من سبع ما خطر على قلب وجه. بارہ پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی, پھر آئے گا, پھر سور پھونکا جائے گا, اور پھر فإذا هم قیام ينظرون, تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا, کھڑے ہونے کا دن, اور اس سے ہمارا پانچواں دور شروع ہو جائے گا, حیات اخروی. اچھا, حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا, یہ پوری زندگی ہے. تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جا میں ناپ, وہم دواں ہر دم دواں ہے زندگی. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے, یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے, پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے اس کے بعد سلا دیے گئے, موت آ گئی نا, پھر اللہ نے زندہ کیا, پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا، اس میں سے یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اسے ایک امتحانی وقفہ بنایا گیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے آج زندگی اور موت ہی تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تمہیں سے اچھی عمل کرنے والے. یہ امتحانی اسلوب اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہو رہا ہے، امتحان امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، آباد کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ، وَإِنَّ حَالَ جَنَّتُ الْأَبَدَ اور نَارُ الْأَبَدَ. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرہ کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری ہے. اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کے لیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راضی میں بہت بڑے مقام پر ہیں اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج فلسفی ہیں، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات کو رکھی ہے. سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو. ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، افلاطینوس ان کے ساتھ. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیاں، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹافزکس، یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنیاں راہم میں خان. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ کرو. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت. یتلو علیہ آیات ہی زکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمہ. یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے. جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو، وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں. میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت. وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ. دیکھیے، تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے، اللہ کا ایک حکم کن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون. اس کل سے ایک نور پیدا ہوا ہے. ویری سٹل لطیف حرارت کو انہیں خلق نور. یہ نور اللہ یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوئی ہے. حکم ایک کن یہ عالم امر ہے. اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ تمام ملائکہ. ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے, قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے, حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور. یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے. ایک نور, بسیط نور, لطیف نور. اس نور سے ارواح انسانیت. انہی میں ایک روح محمد بھی تھی نا, جس کو نور محمد بھی کہا جا سکتا ہے. یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمد, نور اس لیے کہ نور نورانی ہے, ملائکہ نورانی ہے. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اچھا, اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا. یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے, دوسری تخلیق کا فزیکل ورلڈ. ایک اور امر کن, اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہو. یہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے. ارواح ہو ملائکہ ہو, کچھ سائنس کے دائرے سے باہر. وہ عالم امر ہے, یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب. اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجیے. عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمبا صرف نہیں ہوتا. کن فیکون, کن فیکون, نو ٹائم ایلیمنٹ. یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا, روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا. یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے نا, تو میٹا فزیکل ورلڈ کا ستار دکھے گا. یہ عالم امر سے ہے. امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً, خلق میں وقت لگے گا لازماً. آم کی گفلی ہے, آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے. رحم مادر میں خمل ٹھہر گیا ہے, بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے, ٹائم لگے گا. اٹس خلق. قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے, ٹائم لگا کہ نہیں لگا. تو یہ امر ہے وہ پہلا, جس میں کہ کیا ہے, 3 چیزیں ہیں. اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے, وہ خزانہ ہے, اسی سے بڑی الرائے ارواح انسان کی ہے, اس سے بڑے فرشتے. اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے, وحی بھی عالم امر سے متعلق ہے. اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس. جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ. روح محمدی, یہ بھی نوری وہ بھی نوری. یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وحی. لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے, عالم امر سے. بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے, کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا. نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے. روح محمدی نے سنا ہے, اس کان سے نہیں سنا حضور نے. یہ نوٹ کر دیجئے, کبھی پڑھیے حقیقت میں وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی. وہی کی حقیقت کیا ہے؟ وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے, اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی. یہ کان عالم خلق کا ہے, قلب عالم امر کی شے, روح کا مسکن ہے. وہاں روح ہے, روح محمدی ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست. تو نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. اب اس کے بعد جب مرحلہ دوم شروع ہوا بگ بینگ سے, آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ذرات, ایٹم سے بھی 1000 گنا چھوٹا, فوٹونز, ان سے چھوٹی کسی چیز کا تصور نہیں ہے.
انتہائی گرم جو دھماکہ ہوا بگ بینگ ٹریلین ڈگریز فارم ہائٹ اس کا ٹیمپریچر تھا، آئی سائنس بتا رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے جس کے لیے بڑی لمبی سرنگ کھودی گئی ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر پہاڑ کے اندر غالباً 26 کلومیٹر لانگ. اس میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے. سائنس تو اسی بات کو مانتی ہے جسے آپ ویریفائی کر سکیں ایکسپیریمنٹ سے. آپ کہتے ہیں پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر بنا، ہائیڈرولیسس کر کے دیکھ لیں بن گیا، آ گئی آپ کے پاس آکسیجن بھی آ گئی ہائیڈروجن بھی آ گئی. تو یہ تو ویریفائبل ہوتا ہے. یہ تجربہ جو ہے آپ بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کس قدر اس کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہو گیا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ابھی کچھ اس میں رکاوٹ ہو گئی ہے لیکن یہ کہ کر لیں گے انسان، انسان پہنچا ہوا یہاں. اتنے گرم تھے وہ ٹریلینز آف ڈگریز آف فارنہائٹ اور دوڑ رہے تھے اتنی تیزی سے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے. انہی ذرات کے پھٹنے سے پھر گیلیکسیز بنی. ایک ادھر گئے ایک ادھر گئے کچھ ادھر چلے گئے کدھر چلے گئے. جیسے آگ کا بھی پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی، آگ کی کئی جو ہے قرآن مجید میں ایک آگ کا فکر ہی سنا سے شعب جہنم جو ہے جو آگ ہوگی وہ 3 شعبوں میں تقسیم ہوگی. یہ گیلیکسیز بنی ہے. ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے فوٹونز سے نیوٹرونز پروٹونز الیکٹرونز بنے، ایٹم بن گیا. ایٹم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترکیب سے مولیکیول بن گیا. مولیکیول اور کمپلیکس ہوتے چلے گئے اور خاص طور پر جو کاربن کا ایک ہے جو اس کا مین بن گیا تو پھر یہ ان آرگینک سے آرگینک بن گئے. یہ ایک طرف انتقال ہو رہا ہے یا تنزل ہو رہا ہے جو بھی آپ اسے کہیں. دوسری طرف یہ جو بھٹ رہا ہے سارا معاملہ اس سے جو کرے وجود میں آ گئے اسٹارس اور دوسرے یہ جو بھی اس کے گرد سیارے گھوم رہے، پھر یہ سیارے کچھ ٹھنڈے ہوئے. یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین، سورج کے گرد گھومتا ہے ستارہ سورج ہے، ٹھنڈا ہوا ہے پھر اس میں بارش ہوئی ہے بے تحاشا. اور میرا گمان یہی ہے کہ ٹھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو بخارات نکلے ہیں وہ گیسز انہوں نے ہی جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنایا، پانی برسا ہزارہ سال تک. اور چونکہ یہ سکڑا ہے اس لیے اس کے اندر کہیں اونچائی ہو گئی کہیں نیچائی ہو گئی، جو اونچے ہو گئے پہاڑ ہو گیا، جو نیچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جمع ہوا وہ اوشنس بن گئے سمندر بن گئے. اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا انٹریکشن ہوتا ہے، خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مد و جزر میں ابھی موج ہٹ گئی پھر آ گئی پھر ہٹ گئی پھر آ گئی، یہ کھیل ہے. اس سے جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالی کہ حیات ارضی کا آغاز ہو جاتا ہے. اس حیات ارضی کا پھر کلائمیکس انسان، اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے لیکن اس کے بعد جو اس میں روح لا کر شامل کی گئی ہے اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر دیا. درمیان میں جو یہ حرارت والا دور تھا جنات پیدا کیے گئے آپ سے، والجاننا خلقناہ من قبل من نار السموم، کہیں مارجم من نار کہا گیا ہے رحمان سورہ رحمان میں. یہ درمیان میں جو دور آیا تھا مجھے اسی کو بیان کرنا چاہیے تھا. جنات پیدا کیجیے، جنات نوٹ کیجیے، اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں. لطیف تر سے ہے آگ اور مٹی جو ہے وہ تو کثیف سے ہے، انرٹ ہے. آگ کے اندر جو حرکت اور حرارت ہے یہی وجہ ہے کہ ٹھیک کہا تھا ابلیس لعین نے انا خیر من ہو، میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا تھا آگ سے اسے بنایا مٹی سے، ہاؤ کم میں کیسے سجدہ کروں اس کو؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے نگاہ اس کے علم میں روح محمدی نہیں تھی، روح آدم نہیں تھی، جسد آدم تھا، جسد حیوانی تھا. جسد حیوانی کے اعتبار سے ہم یقیناً دیکھیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ روحانی جب میں پیدا کیا گیا یہ سب سے اونچا مقام تھا آخر. پھر اس روح کو لا کر جہاں ڈالا گیا ہے وہ جو رحم مادر میں بچہ ہے جس سے زیادہ ضعیف کوئی اور شے نہیں ہوتی دنیا میں. ہر حیوان کا بچہ کہیں زیادہ ہمارے بچے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. بکری ابھی اگر اس کی بچہ اس کی ولادت ہوئی ہے تھوڑی دیر وہ بچہ جو ہے ادھر ادھر کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر ٹانگیں ادھر تھوڑی دیر اس کی کانپتی ہے پھر وہ چل جاتا ہے. ہر ایک ماہ سے مکمل اس کے اندر تکلیف ہوتی ہو رہی ہے. پورا جسمانی نظام مکمل ہے, پورا مسکولر نظام مکمل ہے, تھوڑی سی دیر میں اٹھ کے چل پڑتا ہے. اسی طرح بچے اور تو یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین, پھر نچلے والوں میں سب سے نیچے کر دیا. اول تو یہ کہ چونکہ مادہ تخلیق مٹی ہے تو نیچے ہو گیا خود بخود, اور ضعیفی کے اعتبار سے تو یہ سب سے نیچے چلا گیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو نیک عمل کرے اور ایمان لائے, ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہی بلند مقام اپنا وہ حاصل کر لیں گے, دوبارہ وہی پہنچ جائیں گے. وَتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. یہ ہے معاملہ انسان جنات. اب یہ جو انسان پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا, اس کا یہ بدن حیوانی جسم یہ عالم خلق سے ہے, اس کی روح عالم امر سے ہے. یہ دو عالم جمع ہو گئے جبکہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ له الخلق والامر, دیکھو خلق اور امر دونوں اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے قبضہ قدرت میں. اللہ له الخلق والامر, باقی فرشتے صرف عالم امر کی شے ہے, جنات صرف عالم خلق کی شے ہے, باقی یہ پوری کائنات صرف عالم خلق کی شے ہے. انسان میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہے. اب ہمیں آگے آنا ہے, یہ جو ہم نے ابھی سمجھا کہ انسان کی یہ زندگی جو ہے امتحانی زندگی ہے, اس کا نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن محاسبہ ہوگا. اب یہاں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر. ایک سال تک آپ کو پڑھایا کہ ہم امتحان دیجئے, کامیاب ہوں گے تو اگلے سال میں جائیں گے ورنہ اسی میں پڑے. کبھی یہ کچھ چیز دے کر بھی آزماتے ہیں. آپ اپنے بچے کو کبھی 100 کا نوٹ دے کر دیکھیے کیا کرتا ہے, اس سے آپ کو اس کے رجحانات کا اندازہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ دوڑ کر جائے کتابوں کی دکان پر, کوئی رسالے کو کتابیں لے کر آئے, ہو سکتا ہے دوڑ جائے کوئی جو کھلونے لے آئے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے آئے. تو امتحان اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ امتحان کن چیزوں میں ہے؟ دیکھیے اس دنیا میں خیر و شر کے درمیان ایک کشاکش, ایک تصادم جاری ہے. صدی کا کار رہا ہے ازل سے قائم روز, چراغ مستوی سے شرار مولاوی, ازل سے قائم روز اور یہ رہنا جاری ہے, قیامت تک رہنا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز, چراغ مستوی سے شرار گلابی. یہ جو کشاکش ہے اس کو ذرا نوٹ کیجئے, ایک چوسر میرے اندر آپ کے اندر خیر کی طاقت بھی ہے اور شر کی بھی ہے. میرا حیوانی وجود مجھے زمین کی طرف کھینچتا ہے, نیچے نہیں جانا چاہتا ہے. زمینی خواہشات, زمینی آرزوئیں, اس دنیا کے بارے میں امنگیں, دولت زیادہ ہو جائے, فلاں چیز زیادہ ہو جائے, کھاؤں اعلی سے اعلی, چٹخارے لوں, کئی کئی ڈشز کے اوپر میرا جو ہے وہ ڈنر اور لنچ ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ میرا نفس امارہ ہے جو مجھے کھینچ رہا ہے. یہ جو حیوانی ہمارے تقاضے ہیں, ظاہر بات ہے کہ یہ اندھے بہرے ہیں, انہیں تو اپنی سینسول گریٹیفیکیشن چاہیے, تسکین چاہیے, بس. انہیں اس سے غرض نہیں کہ حلال سے ہو, حرام سے ہو, جائز سے ہو, ناجائز سے ہو, کوئی غرض نہیں. یہ ہمارے اندر کا نفس ہے جس کو قرآن کہتا ہے ان نفس الامارۃ بالسوء, یہ نفس جو ہے یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہی ہے. اس کے برعکس ہمارے اندر روح ہے وہ ہمیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے اللہ کی طرف. عربی کا ایک قول ہے کل شرع یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ جسم دوبارہ کہاں سے آیا؟ زمین سے. نمبر دو، اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ اسی زمین سے. گندم ہو، چاول ہو، جو ہو، کچھ ہو. یا آپ نے بکری کا گوشت کھایا ہے تو بکری نے گھاس پھوس بعد جو کھایا وہ کہاں کا ہے؟ اور نمبر تین، یہ ہمیں نیچے ہی سیکھتی ہے، زمین کی طرف. روح کہاں سے آئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا اس روح کی توجہ کدھر ہے؟ اپنے مرکز کی طرف، مائل پرواز کا حسن وہ اللہ کی طرف. قرب چاہتی ہے، معنوی طور پر قرب حاصل ہے، عملاً قرب چاہتی ہے. یہ کشاکش ہے. اور یہ بھی نوٹ کر دیجیے، اس روح کی غذا کہاں سے آئی ہے؟ اس روح کی غذا اللہ کا کلام ہے. یہ ہماری مادی وجود کے لیے مادی غذا، اور یہ روحانی وجود کے لیے روحانی غذا، اور وہ قرآن ہے. البتہ اس کے ساتھ کچھ خارج میں بھی طاقتیں موجود ہیں، شر کی بھی اور خیر کی بھی. خارج میں ابلیس لعین، وہ بڑا جن شیطان، جس کو جب اللہ تعالیٰ نے رادہ درگاہ کر دیا تو اس نے ڈٹ کر اعلان کیا کہ اللہ میں ثابت کر دوں گا، مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے میری، میں ثابت کر دوں گا کہ آدم اس قابل نہیں تھا جو تو نے پاس کو دیا، اور اس کی میں اس ذریت کو تباہ کر کے چھوڑوں گا، برباد کر کے چھوڑوں گا، گمراہ کر کے چھوڑوں گا. ولن تجد اکثر ہوں شاکرین، اور دیکھ لو اللہ وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے جو اولاد ہے اس کی اکثریت تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے. یہ چیلنج اس نے ابلیس نے دیا تھا، وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اس کی ذریت اور لشکر شیطانوں کی جنات میں سے. یہ غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتے ہیں. انہو یراکم، وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے ہو، غیر مرئی. اور چونکہ لطیف مادہ ہے، لطیف ہے، آگ سے بنا ہے نا، لطیف ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجرا الدم، حضور نے فرمایا شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کرتا ہے، گردش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، ابلیس کے جو چیلے ہو جاتے ہیں انسانوں میں سے، وہ بھی اس کی پارٹی بن جاتے ہیں، حزب الشیطان. قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں ذکر ہے. اور آج جان لیجئے، دنیا میں انسانوں میں شر کی سب سے بڑی قوت، ذہانت خطانت اس پر ختم ہوئی، سازش کی صلاحیت اس پر ختم ہوئی، اور وہ ہے سب سے بڑے ایجنٹ اس وقت ابلیس لعین کے دنیا میں، اور وہ ہے یہودی. ان کی طرف جو رسول اللہ نے بھیجے تھے حضرت عیسیٰ، جب ان کے جان کے درپے ہو گئے، قتل کرنے پر تل گئے، یہاں تک کہ اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھوا دیا، یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھایا، اور ایک اور شخص جو ہے جس کے بارے میں گمان یہی ہے، اور صحیح ہے یہ گمان، کہ جس شخص نے ان کے حواریین میں سے دھوکہ دے کر گرفتار کروایا تھا، اسی کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. ولیکن شبہ لہم، اس کے اندر جو ہے شبیہ پیدا کر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ پوری طرح چڑھنا چاہیے تھا اسے، وہ تو یہ ڈیزرو ہے. لیکن بہرحال وہ چونکہ یہودی طے کر کے اور اپنے بس پڑتے چڑھا دیا انہوں نے سولی پر، اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مغضوب علیہم، ملعون، مردود یہ قرار پا چکے. اور اس کے بعد سے میں نے جیسے کہ کہا نہایت ذہین قوم، قرآن میں ایک جگہ آیا ہے اخترناہ علی علم عندہ، ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر چنا تھا انہیں. دو جگہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں ہے، چھٹے رکوع کی پہلی آیت اور پندرہویں رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے، اگر وہ قوم بحثیت مجموعی اس کا انکار کر دے اور اس کی جان کے درپے ہو جائے تو اس پر عذاب آتا رہا ہے، آخری عذاب، ہلاکت والا عذاب، عذاب استیصال، جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی، حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون اس کا داؤ لشکر غرق کیے گئے، اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب، یہی ان کا انجام ہونا تھا، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ان کو ابھی اس سزا سے بچا کر، لیکن دنیا میں ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، اور ان کو مردود اور ملعون اور مغضوب علیہم بنا دیا گیا۔ یہ ہے اس وقت دنیا میں ابلیس کے سب سے بڑے چیلے چاہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کی صلاحیت مسلم ہے۔ آج کے اس دجالی دور میں زیادہ سے زیادہ سائنسدان بڑے جو ہیں یہودی ہیں، بڑے بڑے دجالی فکر کو جو لوگ دیکھ کے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ سے اور دین سے اور روحانیت سے انسان کو ہٹا دیا ہے، سب یہودی ہیں۔ لینن یہودی تھا، سٹالن یہودی تھا، یہ سب یہودی تھا، ان کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اب وہ ایون جینیس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ صلاحیت غلط پڑ جائے گی تو کیا ہوگا، جو کچھ کر رہے ہیں آج۔ بہرحال دوسری طرف خیر کی طاقت ہے، وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ملائکہ بھی ہیں۔ جیسے نہ دیکھے والوں میں داعیان شر ابلیس اور شیاطین جن، اسی طرح نہ دیکھے جانے والوں میں داعی خیر ملائکہ۔ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، ان ثبت الذین آمنوا، جاؤ یہ غزوہ بدر جو ہو رہا ہے، اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کر دو، جما دو، قائم کر۔ انہوں نے آ کر مدد بھی کی ہے، آئے غزوہ بدر میں، کوئی شک نہیں کہ فرشتے آئے، اللہ نے وعدہ جو کیا تھا پورا کیا، غزوہ احد میں بھی آئے ہیں، اللہ نے وعدہ کر دیا تھا اپنا پورا کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحْسُنَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم انہیں اپنے دشمنوں کو گاجر موڑی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، لیکن جب تم ڈھیلے پڑے تم نے اور امر کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی، پھر اللہ نے پاسا پلٹ دیا۔ تو یوں یوں ڈونٹ کیجئے خیر اور شر، میرے اندر بھی ایک بہت بڑا میدان کارزار ہے خیر و شر کا، میرا نفس ہے جو مجھے نیچے کھینچ رہا ہے، زمینی خواہشات، سینسول گریٹیفیکیشن، ایک میری روح ہے جو مجھے اوپر لے جانا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ مجھے جوڑنا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے، یہ ہے میرے اندر۔ اور یہاں میں برسویر تذکرہ عرض کر دوں کہ میں فرائیڈ کا اس معنی میں بہت قائل ہوں، فرائیڈ نے بھی تین لیولز متعین کیے ہیں انسان کی معنوی شخصیت۔ دیکھیے ایک شخصیت میری ظاہر ہے، یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس سے ہماری اناٹومی بحث کرے گی، یہ اناٹومی کے بعد جو ہے ہمارے اعضاء کے مختلف کیا وظائف ہے، کیا کام اس نے کرنا ہے، کیا اس نے کرنا ہے، دل کا کام کیا ہے، اور جگر کا، یہ فزیولوجی بحث کرے گی۔ لیکن ہماری مانوی شخصیت ایک اندر ہے، اس سے کون بحث کرتا ہے؟ سائیکالوجی۔ وہ سائیکالوجی میں حالانکہ انتہائی یوں سمجھیے کہ غلط رخ پر انسان کو لے گیا ہے فرائیڈ، بہت غلط رخ پر، لیکن کم سے کم ایکویٹی آف ویژن جو ہے، معاہدے کی گہرائی، اس کے بارے میں میں قائل ہوں۔ اس نے بھی تین لیول معین کیے انسان میں مانوی طور پر۔ نیچے کیا ہے؟ اڈ یا لیبیڈو، یہ وہ اینیمل انسٹنکٹس ہیں جو انسان کو نیچے کھینچتے ہیں۔ اس سے اوپر ایگو، خود ہی۔ تیسرا سپر ایگو، سپر ایگو اس نے معین کیا ہے کہ یہ اصل میں ہر معاشرے کے اندر کچھ معیارات ہوتے ہیں، ان معیارات جو ہے وہ ہانٹ کرتے ہیں انسان کو، یہ کام نہیں کرنا، یہ بھائی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا یہ ایک سپر ایگو ہے جو ایگو کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ پھر ایگو اگر چاہتی ہے تو پھر وہ اپنے پورے وجود حیوانی کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایوری اپر لیول کنٹرولز، there is a restraint from the upper level at the lower level. ये ईगो इन लिमिटों को खींच कर रखती है, सुपर ईगो उसको खींच कर रखती है. कुरान के नजदीक ये तीन लेवल्स क्या हैं? लतीफा नफ्स वो ठीक है, बिल्कुल वही है जो फ्राइड कर रहा है, कोई शक नहीं, कोई खराब नहीं. लतीफा नफ्स, लतीफा कल्ब वो उससे ऊपर है, लतीफा रूह सबसे ऊपर है. ये तीन रूह ऊपर मुझे खींचना चाह रही है, और ये मेरा जिस्म और मेरा मादी वजूद मुझे नीचे खींच रहा है. ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, करीसा मेरे आगे. इसी कश्मकश में हमारी जिंदगी गुजरती है. और देखिए कल्ब का मामला क्या है, ये जो जिस्मानी कल्ब है हमारे अंदर, इसको भी चैन नहीं है, हर वक्त हरकत में है, हर वक्त, और बदल रहा है, सुकड़ रहा है, फैल रहा है, सुकड़ रहा है, फैल रहा है, सुकड़ रहा है, फैल रहा है. इसी तरीके से ये मानवीय कल्ब जो है, इसका भी कभी रुख हो जाता है रूह की तरफ, तो पूरा वजूद रूहानी हो जाता है. इसलिए कल्ब हाकिम है, मबदा इरादा कल्ब है. जब ये रूह की तरफ रुख हो जाए, आईना है जैसे कि आईना इधर हो गया तो सारा रिफ्लेक्ट करेगा, रूह का जो असरात अनवार और बरकात वो पूरे वजूद पर छा जाए. और अगर कल्ब का रुख हो गया है नफ्स अम्मारा की तरफ, तो पूरी इंसानी शख्सियत हैवानियत, बल्कि हो सकता है बड़बड़ियत इसके ऊपर उतर है. यह है कल्ब, इधर या उधर. इसीलिए इससे ऊपर जो शय है वो अल्लाह ताला का एक हुक्म और उसकी मशीयत होती है. हुजूर ने फरमाया है कि तमाम इंसानों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के माबैन है, वो जिधर चाहता है फेर देता है. जो खुश किस्मत है अल्लाह उसके दिल को रुख को मोड़ देता है रूह की तरफ, खैर की तरफ, भलाई की तरफ, नेकी की तरफ, ईमान की तरफ, तकवा की तरफ, जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ. और जिनकी बदकिस्मत, जो अर्म करते हैं अपने लिए अल्लाह का आजाब, उनका वो कल्ब का रुख कर दिया जाता है, वो नफ्स अम्मारा की तरफ. अब वो हैवान बलहुम अदल, कुरान मजीद कहता है हैवान ही नहीं, उनसे भी गए गुजरे. लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उलाइका लनाम बलहुम अदल. ये तो इंसान, ये इंसान नहीं है, हैवान है. दिल है जिसे ही काम नहीं लेते, सोचते नहीं, आंखें देखते नहीं. हैवानों का सा देखना देखते हैं ना, गाड़ी आ रही है मैंने भी देख लिया अपनी जान बचा ली, कुत्ते ने भी देख लिया वही बच गया मुझसे ज्यादा बचने की सलाहियत उसमें. तो ये तो मैं बराबर नहीं, लेकिन ये अहले नजर जौक नजर खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न समझे वो नजर क्या. शय की जाहिर तो कुत्ते को भी नजर आ गई, इंसान तो वो है कि जो अशिया की हकीकत को समझे. और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ है आपकी, अल्लाहुम्मा अरेनी हकीकत अशिया कमा ही, अल्लाह मुझे अशिया की असल हकीकत दिखा दे जैसे कि वो है, मैं सिर्फ जाहिर पर मुतमईन नहीं रहना चाहता. अरेनी हकीकत अशिया कमा ही, मुझे तो अशिया की हकीकत दिखा दे जैसे कि फिर बातें वो है. ये असल में ये आंख है दिल की आंख, ये कान है दिल के कान. दीदन दिगर आमोश, सुरीदन दिगर आमोश. बहरहाल अब अगली बात समझिए, फिर दोहरा लीजिए. अंदर नफ्से अम्मारा है, इंडिया लिबिडो है, रूह है द सोल और द स्पिरिट, जो अमर अरब है, कशाकश है इनमें. दरमियान में कल्ब है, जो उधर हो जाए तो उसका बोलबाला, इधर हो जाए तो उसका बोलबाला. लेकिन मुंबई इरादा कल्ब है, इरादा वहां से उभरता है. बाहर क्या है? अजाजील इबलीस लईन और उसके जिन्नात के शयातीन के जो लश्कर हैं वो भी है, दूसरी तरफ मलाइका भी है, वो खैर की तरफ बढ़ाते. दूसरी तरफ उसके भी इंसानों के अंदर मुरीद है, एजेंट है, चेले चाटे हैं. आज यहूद सबसे बड़े हैं और यहूद के आलाकार वास्प हैं, द वाइस एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स. बर्तानिया और यूएस से सबसे बड़े चेले चाटे आलाकार हैं यहूदियों के. चुनाचे बर्तानिया ने इन्हें فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دی ہے 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے، اور امریکہ نے انہیں ریاست بنا کر دے دی ہے 1948 میں یونائیٹڈ نیشن کے ذریعے سے۔ لیکن دوسری طرف انبیاء کے پیروکار بھی ہیں جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ مرئی ہے، جیسے یہودی نظر آ رہے ہیں مرئی ہے جو شیخ شیطان کا لشکر ہے، ایسے ہی انبیاء کے پیروکار، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، نصیحت کرنے والے، خیر کی طرف بلانے والے موجود ہیں۔ اب ایک بات، یہ داعیان شر یا داعیان خیر جو خارج میں ہیں، ان میں سے کسی کو انسان پر اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ دعوت دے سکتے ہیں، وہ بہلا پھسلا کر، سمجھا کر، اچھے دائی ہیں وہ تبلیغ کے ذریعے سے، تلقین کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، جو برائی کی طرف بلانے والے ہیں وہ تحریف سے، ترغیب سے، دنیا کو مزین کر کے دکھا دیں گے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے سورہ حجر میں ہے، میں پوری زمین ان کے لیے مزین کر دوں گا، یہ اسی زمین کی دنیا اور دنیا کی زندگی ہی کے عاشق بن جائیں گے۔ اسی لیے کہا سورہ کہف کے اندر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، حسن، خوبی، یہ زیورات ہیں زمین کے، انسان اسی کے حسن کا مطالعہ ہو کر رہ گیا، ہمیں بھول گیا۔ یہ سب ہم نے کیوں کیا تھا؟ انا جالنا ماد الرد زینت اللہ دبر ہوں سنو آمنا، رخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، امتحان تو یہی تھا، ہماری طرف آتا ہے دنیا کی طرف جاتا ہے، یہ اصل میں وہ امتحان ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، کسی ابلیس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی غلط راستے پر لے جائے، وہ آپ کے سامنے دنیا میں خوشنما بنا دے گا، بدی کو خوشنما بنا کر پیش کرے گا، نیکی کی شکل دے دے گا، اس کے ذریعے بڑے اچھے الفاظ استعمال کر دے گا، جو یونائٹڈ نیشنز اسمبلی نے طے کر دیا ہے کہ پروسٹیٹیوشن کو پروسٹیٹیوشن نہ کہو، سیکس ورکرز کو، یہ کیا ہو رہا ہے، ہوموسیکشوالٹی کو، بالکل یہ نہ سمجھو کوئی ان نیچرل بات ہے، اسے نیچرل انکلینیشن، اور یہ کون کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جنرل اسمبلی کر رہی ہے۔ اس لیے اس وقت وہ یہود کے شکنجے میں ہے، فرنگ کی لگے جہاں پنجے یہود میں، اسی طریقے سے انبیاء بھی کسی کو زبردستی سے راستے پر نہیں لا سکتے، نہ کوئی اور دائی خیر، کوئی اور بھلائی کی طرف بلانے والا کوئی نہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ بشیر، یہ اصطلاح ذرا نوٹ کر لیجیے، اب کار نبوت کے ضمن کی اصطلاحات ہیں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ دو الفاظ سب سے زیادہ استعمال ہوئے، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، دیکھو غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم کا راستہ ہے، جہنم میں جلو گے، خبردار کر دیا ہم نے، فقط انذرتکم، میں نے تمہیں خبردار کر دیا، غلط راستے پر جاؤ گے جہنم ہے، اچھے راستے پر جاؤ گے جنت ہے، بشارت اس کی ہے، اور جو کوئی اچھے راستے پر آئے اسے تھپکی دینا، بشارت دینا، دل جوئی کرنا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں اہل ایمان سے گھبراؤ نہیں، تکلیفوں میں زمین مت گھبراؤ، آزمائی سے نہ گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشپنا ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ تو چاہے داعیان خیر ہو چاہے داعیان شر ہو، کسی کو کوئی اختیار کسی انسان پر حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا، تمہیں مہلت مانگی میں دے رہا ہوں، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے پر تمہیں اختیار کوئی نہیں ہوگا، تم بہلاؤ، دھوکہ دو، سبز باغ دکھاؤ، جس طرح چاہو جو چاہو زور لگا لو اپنا، لیکن تمہیں اختیار نہیں ہوگا، جو آئے گا اپنے اختیار سے آئے گا، اس کا اپنا قلب ہوگا، پھر وہ جدھر وہ روح موڑ دے اس کو، اگر وہ قلب جو ہے وہ ہو گیا روح کی طرف تو نجات ہو گئی، اور اگر ہو گیا نفس امارہ کی طرف تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہی معاملہ میں نے کہا تھا کہ دائیان خیر ہیں، یہاں تک کہ سب سے بڑے دائی خیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی کہہ دیا گیا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ اللہ کی بات ہے، وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. واقعہ یہ کہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حضور کے چچا ابو طالب کی ہے. ابو طالب حضور کے بھی محسن تھے، ہم سب کے محسن تھے، جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا حضور کو، حضور کو اپنی پناہ میں رکھا جب تک وہ زندہ رہے، اس وقت تک قریش کو آپ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، یہ تو ان فائٹنگ ہو جائے گی، قریش آپس میں لڑ پڑیں گے، ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ سٹینڈ. یہ ان کے انتقال کے بعد ہوا ہے، جب اقدام کیا گیا، طے کیا گیا کہ اب ان کو قتل کر دو، اب کوئی خطرہ نہیں. جس پر آپ طائف گئے ہیں کہ شاید طائف میں کوئی بڑا سردار جو ہے میری بات مان لے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں. لیکن وہ ایک الگ ہی بات ہوئی وہاں پر جو ہوئی، لیکن اس کے بارے میں معلوم ہے کس قدر حضور کے دل میں تمنا اور آرزو ہوگی، آپ تصور کر سکتے ہیں. انہوں نے ساری قبیل کس لیے مانی، کتنی حضور کو خواہش ہوگی کہ ابو طالب کلمہ شہادت پڑھے بغیر دنیا سے نہ جائے. یہاں تک کہ آخری وقت کہہ رہے ہیں، ان کے رضا کا عالم ہے، چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجیے کلمہ تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں. لیکن بس وہ عرب ایک مزاج خاص، اس میں جو ایک اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنی عزت نفس کا. بتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں اس وقت یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھنا چاہتا. عرب کی عورتیں یہ نہ کہے کہ وہ طالب موت کے ڈر سے اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. بہرحال کہنے کی بات کیا تھی، نبی کیا ہوتے ہیں؟ بشیر، نذیر، داعی اللہ، اپنی جگہ پر روشنی کا مینارہ، سراج و منیرہ، معلم، مربی، مزکی، یہ ساری کیفیات جو ہے انبیاء کے ساتھ ہے. اور نبیوں کے نقش قدم پر چل کر جو لوگ خدمت خلق کرے، لوگوں کو صحیح راستے پر لائے، ان کے لیے بھی یہی الفاظ ہوں گے. تمام سابقہ انبیاء کے لیے بھی یہی الفاظ تھے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. بشیر، نذیر. اچھا، اس میں ایک اور اصطلاح آ گئی، اس انذار، تبشیر، تبلیغ، تعلیم، نصیحت، اس کے نتیجے میں جو بات قائم ہوگی اس کے لیے ایک لفظ ہے شاہد. شاہدن علیکم، علا آتا ہے عربی زبان میں محبت کے لیے، شاہدن علیکم، تمہارے خلاف گواہ. یہ سب سے پہلے یہ اصطلاح، یہ باقی اصطلاحات تو بعد میں آئی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ احزاب میں سب کو جمع کر دیا گیا ہے. یا ایھا النبی جو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا للہ باذنہ و سراجا منیرا. لیکن سب سے پہلے سورہ مزمل میں لگا گیا، مزمل بہت شروع کی صورت میں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فاسا فرعون رسولا فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا للسماء منفطر به کان وعده مفعولا. ہم نے دیکھو بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول جو تم پر گواہ بن کر آیا تمہارے خلاف. یہ خلاف کا لفظ کیوں آیا یہاں پر نوٹ کیجئے. شہید کے معنی ہے گواہ، بلکہ لفظی معنی اصل میں کیا ہے؟ جو شخص موجود ہو، شاہد، غائب، شاہد، شاہد و غائب، شاہد. لیکن اس کے پھر دو معنی اس میں اضافی طور پر پیدا ہوئے، جو کسی موقع پر موجود ہوگا وہی صحیح گواہ بھی ہے، تو شاہد گواہ بھی ہے. جو کوئی موقع پر ہوگا وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، ورنہ آپ کا کیا گہرا ہی دوست ہے، وہ آپ ہے ہی نہیں تو کیا مدد کرے گا، تو اسے مددگار بھی ہو گیا. لکفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لیے. اب شہادت گواہی کے معنی میں آتا ہے تو اس کے دو رخ ہیں. ہر مقدمے میں ایک مدعی ہے ایک مدعا علیہ ہے. اگر آپ کا کی گواہی مدعی کے حق میں جا رہی ہے تو اس کے لیے لام آئے گا شہدا لہو، اس کے حق میں گواہی دی، اور اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو شہدا علیہ. یہ لام اور علا کا جو فرق ہے اس کو اچھی طرح ایک اور حدیث کے حوالے سے یاد کر دیجئے. حضور نے فرمایا القرآن حجت النکا او علیہ کا، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، اسے اپنے حق میں حجت بنانا ہے تو اس کے اوپر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اسے اپنا امام بناؤ، اس کی پیروی کرو، تب یہ تمہارے حق میں گواہی دے. اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ پر غور کرتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، میری تبلیغ کرتا تھا، اے اللہ اس نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا تعلیم و تعلم قرآن کے لیے، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تو لہو یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی بنے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اگر آپ نے راتوں کو وقت جاگ کر قرآن مجید کو پڑھا ہے اور دن میں آپ نے روزے رکھے ہیں، حضور نے فرمایا سیام اور قرآن یشفعان للرب، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے. یقول سیام، روزہ یہ کہے گا منع تو تام بن نہار، اے اللہ تیرے اس بندے کو میں نے روکے رکھا کھانے سے، فشفعنی فی، تو میری شفاعت قبول فرما اس کے حق میں. بھائی قل قرآن منع تو نوم باللیل، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فیشفعان، حضور نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. تو القرآن حجت لکا او علیکا، اسی طرح علا جب ہے، یہ اصل میں قرآن مجید کی اہم اصطلاح تک ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمارا آج کا آخری موضوع ہے. کار رسالت کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے شہادت علی الناس. وہ کیوں ہے؟ دیکھیے ایک محاسبہ جو آخرت میں ہونا ہے، اگر کوئی نبی نہ آتا کوئی رسول نہ آتا تب بھی محاسبہ تو ہونا تھا. کیوں؟ ہم نے تمہیں سم و بسر دیا تھا کہ نہیں، عقل دی تھی کہ نہیں، تمہارے نفس کے اندر بھی نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کی تھی کہ نہیں، ان باتوں پر تو حساب دو. تم ہم سے عہد کر کے گئے تھے کہ نہیں، الستو بربکم قالوا بلا. جس شخص کے پاس کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، کسی رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، اس کا محاسبہ ہوگا توحید اور عام نیکی اور بدی کے اعتبار سے. بس ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ محاسبہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اسے تو نبی کا پیغام ہی نہیں پہنچا، نبی کی دعوت ہی نہیں پہنچی. عام آدمی سے محاسبہ، محاسبے کی بنیادیں نمبر ایک، لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائے، تو ہم نے اسے سماعت دی، بصارت دی، اس سے آگے بڑھ کر عقل دی، فؤاد دیے، ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان سب کے بارے میں واقفہ ہوگا. پھر تمہارے اندر نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، یہ جو ہمارا نفس ہے سب سے نچلا جو حصہ، یہ بھی انسانی نفس جو ہے وہ عام حیوانی نفس کی طرح نہیں ہے. انسانی نفس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور پیدا کر دیا گیا. ہر انسان جانتا ہے بنیادی طور پر کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، کون نہیں جانتا، یہ بیسک مورالٹی ہے. اس لیے قرآن نیکیوں کو کہتا ہے معروف، جو قرآن جو لوگوں کے نزدیک پہچان والی سے ہے، پہچان میں آتی ہے، اچھی ہے. اور منکر وہ جس سے کہ انسان کی طبیعت ابا کرے، نفرت کرے، وہ منکر ہے. لیکن فطرت انسان میں موجود ہے، وہ نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، پھر تمہارے اندر ہماری وہ روح تھی موجود، اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، خابیدہ ہے. اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے جو کلام ربانی کی بارش اس پر ہوتی ہے، جب غذا ملتی ہے روح کو کلام ربانی کی، تو پھر اس کے اندر کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں. ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ آخرت ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتمام کیا ہے، تکمیل کی ہے، اتمام حجت کیا ہے، قطع عذر کیا ہے شہادت کے ذریعے سے. وہ کیا ہے؟ نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ، کتابوں کے بھیجنے کا سلسلہ، وحی کے بھیجنے کا سلسلہ. نبی خیر کی دعوت دیتے رہیں گے، بدی سے روکتے رہیں گے، خیر کو اجاگر کریں گے، بدی کی بھی پہچان اور بڑھا دیں گے تمہارے اندر. یہ کام ہوا کہ امتحان آسان ہو گیا. یہ میڈ ایزی ہماری سیریز سمجھیے. نہ آتی نبوت تب بھی امتحان تھا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان، بہت انسان ایسے دنیا میں رہے ہو جن کے پاس کسی نبی اور کسی رسول کا پیغام پہنچا ہی نہ ہو، تو ان کا بھی محاسبہ تو ہوگا. وہ جو انہیں سمع و بصر کی صلاحیت دی، عقل و خرد کی صلاحیت دی، نیکی بدی کی پہچان دی، روح کے اندر اپنی معرفت رکھی، روح کے اندر اپنی محبت رکھی، ان پانچ چیزوں کی بنیاد پر ایوری ہیومن بینگ از ریسپانسبل اکاؤنٹیبل آن دی ڈے آف ججمنٹ. لیکن جب نبی آ گئے، ان کے اندر مکمل انسانیت کی ایک سیرت اور صورت بھی نظر آ گئی، اس اخلاق کا پیکر، اس سیرت و کردار کا مجسمہ بھی سب سامنے آ گیا، وہی کی دعوت بھی سامنے آ گئی، اس نے جو ہے روح کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی دبی ہوئی تھی انہیں اجاگر کیا. اس سے گویا کہ اب دو کام ہو گئے، یہاں حق پر، حق کو پہچاننا آسان، حق پر چلنا آسان. لیکن آخرت میں یہی نبی کھڑے ہوں گے، رسول کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے اللہ ہم نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل. یہ جواب دے ہیں ہم. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پیغام پہنچا ہی نہیں. دیکھیے بات کو سمجھیے، اگر کسی ایسی شے پر مواخذہ کیا جائے جس کے ان تک بات پہنچی ہی نہیں ہو، تو وہ تو حجت ہو جائے گی لوگوں کے پاس. اللہ کیسے، ہمیں تو یہ بات پہنچائی بھی نہیں، ہاؤ کم آج ہم سے جواب طلبی کیسے ہو رہی ہے؟ بلکہ اس میں آگے بڑھ کر میں بات بتا رہا ہوں. دیکھیے حضور کا جو آخری خطبہ تھا، خطبہ حجت الوداع، اس کے اختتام پر آپ نے اپنی دعوت کے جو اہم نکات تھے ان کو خوب کھول کھول کر دوبارہ آخری مرتبہ بیان کیا، اور مجمع تھا 7,00,000 کا. جسٹ امیجن، اس وقت آج سے 1400 برس پہلے 7,00,000، اور حضور ایک ایک لفظ تین تین مرتبہ بول رہے تھے. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، اس سے آگے لوگ کھڑے، تو آپ نے ادھر رک کر کے کہا، اس نے آگے بولا، اس نے اس سے آگے بولا، تو 1,00,000 تک پہنچایا. اس طریقے سے تین دفعہ، پھر سامنے آپ نے رک کر کے وہی بات کہی، پھر بائیں طرف رک کر کے وہی بات کہی. جب آپ کا خطبہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک سوال کیا، الا حل بلغ، تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور حیرت ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں صحابہ نے چار باتیں کہی. عام طور پر صحابہ کا جو انداز ہوتا تھا، حضور جب پوچھتے تھے کوئی سوال، عام طور پر کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم. یہ جو چلبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، کبھی جو اساتذہ کے اوپر بھی اپنا روب گاڑنا چاہتے ہیں، تو وہ تو جھٹ بولیں گے اپنی، تاکہ ذہانت کا ثبوت ہو جائے. لیکن حضور کے وہ شاگرد بہت مؤدب لوگ تھے، اللہ و رسولہ عالم. پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے تو پھر جیسی بات بھی ذہن میں آئی کہہ دیتے. آپ نے سوال کیا، اتدرون من المفلس، کون ہے تم، تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. آپ نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر بتایا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. مفلس ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں دینار نہیں. پھر آپ نے اپنی بات بتائی، وہ میں سننے کے بیان کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم. یہاں وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ حضور یہ کیوں پوچھ رہے. ایک ریسپانسبلٹی تھی جو آئی تھی، جس کو سورہ مزمل میں کہا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. وہ کندھوں پر آیا تھا، جس کے لیے تنبیہ بھی آ گئی سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہم پڑھتے ہیں جن میں بظاہر حضور سے کچھ اظہار ناراضگی اللہ نے کیا ہے, اظہار خفگی کیا ہے, یا کسی چیز پر روکا ہے ٹوکا, میں سادہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا, حالانکہ الفاظ بڑے سخت ہیں. یا ایو نبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ کتنی سخت بات ہے. ابسمت اللہ جاء العمى وما يدريك لعله يزكى, ایک پیر صاحب ہے ملتان کی اور تو مجھے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ آپ جب یہ آیتیں پڑھا کریں ترجمہ نہ کیا کریں. میں حیران ہوا کہ قرآن مجید کی آیات ہے جب ہمیں پڑھنے کے حکم ہے, ہم تو اس میں سے کسی چیز کو جب آیات پڑھ لیا کریں ترجمہ نہ کیا کریں, اس لیے کہ اس میں حضور کی توہین آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آدمی ادب سے بات کر سکے, لیکن ہمیں یہ قرآن مجید جیسا کہ حضور نے پہنچا دیا ہمیں, تو ہم اس میں سے کوئی کمی بیشی کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اندھے تھے, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت حضور کے پاس سرداران قریش کی ایک جماعت جمع تھی, گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ بےچارے نابینا, انہیں کیا پتا کون لوگ جمع, یہ بار بار دخل دے رہے ہیں حضور کو, اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. حضور کو ناگوار گزرا, آپ کے ناطے پر بند پڑ گئے. اب اشمت اللہ, اس نے تیوری چڑھا دی, ماتھے پر بند پڑ گئے. انجا العمى, اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا تھا. ماں یزری کا لال لہو یزکا, تمہیں کیا پتا, شاید کہ وہ تزکیہ اختیار کرتا, اور یزکر وطن خواہ ذکر, یا اسے نصیحت مل جاتی آپ کی گفتگو سے اور وہ نصیحت اسے مفید ہوتی. اما من استغنا فانت لہ تصدی, جو استغنا کرتے ہیں, ابا کرتے ہیں, پیٹ موڑتے ہیں, آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے, ان کے پیچھے پڑے ہوئے. وما علیک اللہ یزکا, اگر وہ نہیں تزکیہ اختیار کر رہے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. وما من جا کر یسا وہ ہوا یسا فانتا ہو تلا, اور جو آیا ہے چل کر وہ تو چاہتا تزکیہ حاصل کرنا, ان کی طرف سے آپ عدم توجہ فرما رہے ہیں. یہ بھی ہمیں پہنچا دیا کہ نہیں, بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل ما بلغت رسالتہ. اب یہ جو بوجھ تھا اس کی ذمہ داری کا, حضور کو معاملہ معلوم تھا, اس لیے کہ سورہ اعراف میں یہ آیت آ چکی تھی, نوٹ کیجیے آیت نمبر 6 ہے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا, اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا. تو آپ نے یہ جو کیا, کیوں الحال بلک تو ان نشر ہم نے کہا بلکتا رسالتا و ادیت امانتا و کشفت امتا و نسعت امتا, چار بات. حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے حق رسالت ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا, یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا, ہمارے بھی اللہ نے بھیجا تھا نا, آپ کے ذمہ تھا ہمیں پہنچانا, آپ نے پہنچا دیا, آپ نے ہماری خیر خائی کا حق ادا کر دیا, اور آپ نے گمراہیوں کے بادل چھانٹ دیے. تین مرتبہ سوال کیا آپ, اللہ ہر بلغ دو ان نشد ہو ہم نے کہا بلغ تھا رسالت وادیت الامانت نصحت الامت وکشفت الامت. پھر نگاہ اٹھائیے آسمان کی طرف, انگشت شہادت سے اشارہ کیا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ ہے, میں نے اپنا حق ادا کر دیا, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا, یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا, ہر امت پر جب ایک کلیکٹو قسم کی وہاں پر رسپانسبلٹی آئے گی, ایک تو ہے ہر شخص کا انفرادی حساب, کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا, پہلے ایک اجتماعی فیصلہ بھی ہوگا. اس وقت جو ہے وہ حد اس امت کا جو رسول ہے وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرے گا, اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا, ناؤ دے آر ریسپانسبل. یہ ہے وہ معاملہ جو قیامت میں ہوگا. اور سورہ نساء کی 41ویں آیت میں سے نقشہ کھینچا گیا ہے, اور روایت آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا قرآن. فرمایا نہیں، مجھے کچھ کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی نزدت محسوس ہوتی ہے. قابل عمر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی قرآت شروع کی. جب اس 41 آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اب وہ تو اپنی گردن نیچے کیے پڑھ رہے تھے قرآن، حضور کے چہرے مبارک پر تو نگاہ نہیں تھی. اب جب آپ نے کہا حسبک حسبک تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ کس بات میں تھے آنسو؟ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اس دن کیا ہوگا، کیسے بیٹے گی، جس دن ہر امت پر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف. یہ گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سرکاری گواہ، پروسیکیوشن وٹنس، اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. رسول کہے گا میں نے پہنچا دیا تھا یہ جانے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، قوم تو اپنی تھی نا آخر، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ ہے شہادت حق، یہ ہے درحق. اس کے بعد اب کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا انسان کے پاس. چنانچہ سورہ نساء میں اس مسئلے کو، اس معاملے کو اور کھول کر بیان کر دیا. ایک ہی آیت میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے اور ان کے نام لینے کے بعد فرمایا رسلم مبشرین و منذرین. ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، وہی دونوں اصطلاحات. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اب دیکھیں لام اور علی یہاں بھی آ گیا، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی عذر کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں. علی اللہ للناس، اے اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں، اے اللہ ہمارے تک بھی یہ پیغام پہنچا ہی نہیں، تو اب کس چیز کا موقع تھا؟ تو رسول بھیج دیے، اب نہیں کہہ سکتے اس معاملے حجت ہو گیا، قطع عذر ہو گیا، اب دلیل کوئی نہیں. رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ لام علی حجتم، کوئی حجت نہ رہ جائے. لئلا یکون للناس اللہ حجتم بعد الرسل. یہ شہادت علی الناس تاکہ محاسبہ اخروی کے لیے. ابتدائی بنیادیں تو وہ ہیں جو انسان میں رکھی ہوئی ہیں، سم و بسر ہے، عقل و خرد ہے، نیکی بدی کی پہچان ہے، روح میں اللہ کی معرفت ہے اگر کہ سوئی ہوئی، روح میں اللہ کی محبت ہے اگر کہ خابیدہ. لیکن یہ پانچ چیزیں دے کر تمہیں بھیجا ہے دنیا میں، ایسے ہی بغیر تیر و کفن کے اور بغیر ساز و سامان کے تمہیں نہیں ڈال دیا امتحان کے اندر. اس کے بعد اس کی تکمیل کر دی گئی اتمام حجت، قطع عذر. نبیوں کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر، اب تو کہہ نہیں سکتے. رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اب آخری بات، حضور پر نبوت ختم، اب یہ کام کون کرے گا؟ انسان تو ختم نہیں ہوئے، یہ کام اب کون کرے گا؟ پہلے کیا تھا، ایک رسول کی دعوت لوگوں نے بھلا دی، اللہ نے اور رسول بھیجی، اور اگر تعلیمات کے اندر کوئی نقص کر دیا تھا ان کی اصلاح کر دی. اب جب سلسلہ بند ہو گیا اب کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ اہم نقطہ جو آپ کی اور میری ذمہ داری بات بتاتا ہے. حضور کے انتقال کے بعد اور آپ پر ختم نبوت کے بعد، اب یہ ذمہ داری بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کی ہے، اب ہمارے کندھوں پر آ گیا وہ بوجھ جو حضور نے اپنا وہ کہہ کر گواہی لے کر، اللہ حل بلک تو گواہی لے کر کندھے کا بوجھ جو تھا وہ اتر کر امت کے کندھے پر آ گیا. یہ مضمون قرآن میں دو دفعہ آیا، سورہ حج کی آخری آیت ہے، اے مسلمانوں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور کس لیے جہاد کرنا ہے تمہیں؟ لیکن یکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تو گواہی دیں گے تمہارے خلاف، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تمہیں بننا ہے گواہ لوگوں کے خلاف. یہ ہے تا قیام قیامت. میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ امت کا فریضہ رسالت ہے. دیکھیے حضور کی زندگی میں بھی جہاں آپ خود تبلیغ کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ میں سے چھ چوٹی کے صحابہ وہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے. تو دعوت دینے والے کون؟ ابوبکر. بٹ آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت جو ہے تبلیغ حضور ہی کی جانب سے ہو رہی ہے بذریعہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح ایک مرتبہ عید کے ایک اجتماع میں حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ تم جا کر میری طرف سے فنا فنا باتیں خواتین کو بتا دو. آپ نے وہاں جا کر کہا انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. یہاں پیغام کے معنی میں آیا، حضور کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. انی رسول رسول اللہ، یہی لفظ حضور نے استعمال کیا معاذ ابن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے. وہ پوچھا کیا کرو گے، کوئی معاملہ پیش آیا کیسے طے کرو گے؟ کہا کہ میں پہلے قرآن میں دیکھوں گا، اگر قرآن میں وہ بات نہ ملے تو پھر میں آپ کی سنت اور حدیث میں دیکھوں گا، وہاں بھی نہ ملے تو کیا کر تم اچھا ہے تو پھر میں کوشش کروں گا اپنی سی کہ صحیح رائے تک پہنچ جاؤں، اجتہاد کروں گا. تو آپ نے پیٹھ سب کی، وہ کہا اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو صحیح بات تک پہنچا دیا. یعنی صحیح راستہ یہ، پہلے قرآن دیکھو پھر حدیث دیکھو، دونوں میں نہ ہو تو پھر اجتہاد کرو. تو یہ کام جو ہے اب امت محض کے تھے مجموعی، اب رسالت کی اس سلسلے میں لنک کر دی گئی ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ تو سورہ حج کے اندر آیا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر کی آیت آئی ہے. جب قبلہ بدلا ہے، رخ بدل دیا، مکے سے مدینے آ کر پہلے آپ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر اللہ کا حکم آیا ہے اور قبلہ تبدیل ہوا. یہ بڑا ایک اہم واقعہ تھا جس پر بہت جہبے گوئی بھی ہوئی، لوگوں نے مذاق بھی اڑائے، اچھے عجیب یہ رسول ہے نبی ہے جن کا قبلہ ہی معین نہیں، پہلے شمال تھا اب جنوب ہو گیا. خیر ہوا کہ اللہ کا مسئلہ ہے. میں نے تفصیل سے بحث کی ہے جو میرا منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے آیہ بر، اس کے تمہید کے طور پر میں نے اس مسئلے پر پوری گفتگو کی. خیر تو وہاں کیا ہوا، اس وقت جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے سیقول الصفحاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، وہاں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قرآن مجید میں اہم مضامین 2 جگہ ضرور آتے ہیں، دو جگہیں آپ نے یہاں پر دیکھ لی. جو وہاں پر سورہ حج میں آ گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہی بات بالعکس ترتیب علیحدہ ہو گئی، وہاں رسول کا ذکر پہلے اور امت کا بعد میں، یہاں امت کا پہلے رسول کا بعد میں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے کاندھے پر. اور دیکھیے نوٹ کر لیجئے، آج کیونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے اسی لیے آج دنیا میں ذلیل و خوار ہیں. آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب نے. آج مسلمان ہیں ظلمت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، کمزوری کم ہمتی ہم پر مسلط کر دی گئی. کشمیر کو ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے، لیکن یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کبھی انڈیا سے کہہ سکتے ہیں، الٹیمیٹم دے سکتے ہیں، ہنگامہ نہ پھر آ رہے ہیں، مقابلہ کرو میدان میں. اور ایک دور تو وہ بھی تھا کہ دو طرف سے پاکستان تھا اور بھارت ڈرتا تھا پاکستان سے، اب تو بہت بدل گیا معاملہ 1971 کی بات. یہ ہماری ذلت، 30-40 کروڑ عرب اور ان کے خنجر پیوست کیا گیا ان کے سینے میں اسرائیل کا، اب بولتے بھی نہیں، کوئی بولتا بھی نہیں، بات بھی نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں کے فلسطینیوں پر، کس کو نہیں مانا. اور آج پوری دنیا میں ذرا سوچئے کبھی خون کہیں بہتا ہے تو مسلمان کا ہو گیا مانند عام ارضا مسلمان کا لہو، وہ چاہے صومالیہ تھا، وہ چچنیا تھا، کوسوو تھا، بوسنیا تھا اور فلپائنز تھا، یہاں تو ہو ہی رہا تھا، فلسطین اور کشمیر 60 سال سے، اور اب جو ہوا ہے 8 سال سے، جو افغانستان میں ہوا، جو عراق میں ہوا، اب جو ہو رہا ہے ہمارے، یہ ان کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، اور بڑی سب سے بڑی کامیابی امریکہ کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابر کرا دیا ہمارے عام لوگوں کو کہ یہ ہماری جنگ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اندھا ہوگا کوئی شخص جو کہے گا کہ یہ ہماری جنگ ہے، ہماری جنگ تھی تو کہاں تھی پہلے، یہ افغانستان پر حملے سے پہلے امریکہ کی کہاں تھی یہ جنگ، اگر ہماری جنگ تھی تو ہم مدد مانگتے نا امریکہ سے، انہوں نے مدد مانگ لی تھی، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، بائے کروسیڈ وہ شروع کر رہے تھے اور اس کا ثبوت موجود ہے، نکلنے والا فلاڈلفیا سے ایک رسالہ موجود ہے، ٹرمپٹ دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے ایک مہینے پہلے کا جو شمارہ ہے 9/11 جو ہے وہ سن 2001 میں ہوا ہے، ستمبر میں، اگست کے شمارے میں اس کا جو ایڈیٹر ہے یہ وہی ہے جو ایونجلسٹ نیو کانز ہے، یہ یہودیوں کے یہودیوں سے برت پیروکار اور سپورٹرز، ان کے الفاظ وہ میں نے بہت عام کیے ہیں، دو کتابیں میرے ہیں جن کی پشت کے اوپر یہ عبارت اور تصویر میں نے پوری دے رکھی ہے، اور اندر اس کے جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ الفاظ سنیے، مینی پیپل تھنک دیٹ کروسیڈز آر اے میٹر آف دی پاسٹ اوور فار ایور بٹ دے آر رانگ، پریپریشنز آر بینگ میڈ اگست 2001 جو لکھا گیا ہوگا جولائی 2001 میں، پریپریشنز آر بینگ میڈ فار دی لاسٹ کروسیڈ وچ ول بی دی بلڈیسٹ آف آل، جتنی پہلی ہوئی ہے 250 برس تک جاری رہی تھی صلیبی جنگ، 10 دورے آئے اس میں، ایک آیا دوسرا گیا پھر آیا دوسرا آیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ کو معلوم ہے کہ جتنے طویل عرصے تک 88 برس تک یہ بیت المقدس پر قبضہ رہا یہودیوں کا، پھر لیا اس کو واپس صلاح الدین ایوبی نے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ عیسائیوں نے لیا، یہ تو لمبی جنگ تھی 250 برس، لیکن اس 250 برس میں بھی اتنے آدمی نہیں مرے ہوں گے جتنے آج تک بچ چکے ہیں افغانستان میں اور عراق میں خاص طور پر، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے عذاب میں ہے، شہادت الانداز کا تقاضا تھا کہ ہم دنیا میں اللہ کا دین قائم کر کے دکھاتے دنیا کو اور دعوت دیتے، کم اینڈ سی وتھ یور اون آئز دس از دی دین آف اللہ، کم اینڈ سی، اب تو کیا ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں اسلام کہاں ہے، وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہیں ہے تو نہیں، ہاں مذہب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کا نظام انٹیکٹ رہے، انگریز کو کیا تکلیف تھی ہماری نماز پڑھنے سے، کچھ بھی نہیں، امریکہ کو کیا تکلیف ہے، وہاں ہم گئے ہیں، لوگ گئے ہیں مسلمان، انہوں نے مسجدیں بنا لی ہیں، چرچ خریدے ہیں اور سینیگاگ خریدے ہیں اور انہوں نے مسجد بنا لیا ہے، انہوں نے روکا، مذہب سے کوئی جنگ ہی نہیں ہے، ان کی جنگ ہے اسلامی نظام، خلافت، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، تہذیبی نظام اسلام کا، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں، آج وہ ہمارے اپنے اندر نہیں، پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، پوری دنیا میں بینکنگ ہے اور سود کی بنیاد پر سارا کاروبار چل رہا ہے، اور جو کچھ بے حیائی وغیرہ کا معاملہ ابھی ہمارے ہاں عالم اسلام میں کچھ کم تھا، جو تیزی کے ساتھ اب جو بڑھ رہا ہے معاملہ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمی بھی ہم جلدی پوری کر دیں گے، یہ تو ہے تاریک اسپیکٹ، اور روشن یہ ہے کہ صحیح عادی صدور کی موجود ہے، اس دنیا کے خاتمے سے قبل پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، جیسے کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے غالب کیا تھا آج سے 1400 برس قبل ہوگا، اور اشارے بھی ہیں عرب سے کسی مشرقی ملک کی طرف جو ہے اشارے ہیں، بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کر کے اس کی ایک عملی شکل دنیا کو دکھانی ہے، تاکہ ہم شہادت علی الناس کا جو فریضہ حضور کے انتقال کے بعد اب ہم پر بحثیت مجموعی آ گیا ہے اس کا حق ادا کر سکے. اقول قولی حاضر، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.